بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. سورة الروم کی آیت نمبر 41 ہے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خشکی اور تری میں, خشکی کے علاقوں میں اور سمندر کے علاقوں میں لوگوں کے اعمال کے سبب, یعنی گناہوں کے سبب بلائیں پھیل رہی ہیں, فساد پیدا ہو رہا ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کا مزہ ان کو چکھا دیں تاکہ وہ باز آ جائے. لیکن اس میں ایک بات حق تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ ہم جو یہ کرتے ہیں کہ جب فساد پیدا ہو جاتا ہے, گناہ عام اور رائج ہو گئے اور بر اور بحر میں فساد پھیل گیا, کہ جو یہ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوگا, تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کا مزہ ان کو سکھا دیں, تاکہ وہ چکھ تو لیں مزہ کہ اللہ تعالیٰ کی عقوبت ہے ہوتی کیسی ہے, تاکہ پھر وہ چھوڑ دیں. اس وقت یہی حالت ہے ہماری, پاکستان ہو یا شام ہو یا عراق ہو یا یمن ہو, اور کہیں بھی چلے جائیے, بعض جگہ تو بالکل بد دینی ہے کہ یورپ زدہ ہو چکے ہیں, دین کا نام ہی نہیں, فحاشی اور یعنی سب پھیل چکی ہے, اور یہاں بھی ہر جگہ ہے, زیادہ تر تو بد دینی پھیلی ہوئی, بے حیائی پھیلی ہوئی, فساد ہی فساد ہر طرف, جدھر دیکھیے ادھر. اور ہم دیندار بھی ہیں, ان دینداروں میں بھی فساد ہی فساد ہے, گھر کی زندگی صحیح نہ ازدواجی زندگی صحیح, اور دلوں کے اندر کبر اور رعونت اور عجب اور رضائل نفس, کیونکہ یہ رضائل نفس کا علاج ہی نہیں کراتے, تو فساد ہی فساد یہاں سے وہ تک ہے. اور رفتہ رفتہ مسلمانوں میں اس قدر دین سے دوری ہوتی چلی جا رہی ہے کہ جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں وہ حیران ہو رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اس کا حال کیا ہے. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پوری کتاب ہے اصلاح انقلاب امت, کہ امت میں جو انقلاب پیدا ہو رہا ہے بدعمالی کا, اس کی وجہ سے سارا فساد پھیل رہا ہے بر اور بحر میں, جو اخبار نے فرمایا اس کا کیا علاج ہے, ہے کیا ہے؟ اس میں سے کچھ پڑھنے کا ارادہ ہے, کیونکہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ایسی تھی کہ حکمت اور علم اور تزکیہ اور طہارت اور تقوی اور پرہیزگاری کی ایک عجیب مثال تھی, صحابی تو نہ تھا نمونہ تھا صحابی کا, تو ان کی باتوں میں حق ہی حق ہے, اس کو تمام چاہے وہ عمل نہ کرتے ہوں لیکن سب ماننے پہ مجبور ہیں, سب ماننے پہ مجبور ہیں, ایک انگلی اٹھا نہیں سکتے, اتنی تصانیف ہیں 1000 سے زائد, کسی کی مجال نہیں ہوئی آج تک بڑے بڑے علماء کی کہ ایک انگلی اٹھا سکیں, بلکہ ان کے پہلے جو ان کے استاد اور ماتھے مولانا گنگوئی رحمۃ سب نے تائید کر دی, اتنی بڑی سند ہمارے ہاتھ میں ہے تو ہم بس ان کی باتوں کو نقل کر دیں گے اور حالات پہ چشمہ کر دیں گے. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انقلاب دینی کو اگر دیکھا جائے, اور اس کی ہی اسی کی نسبت اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں, افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ جس مرتبے کا انقلاب عظیم اکثر احاد امت میں, یعنی امت کے اکثر اکائیوں میں واقع ہو چکا ہے, اس کو دیکھتے ہوئے بے اختیار زبان پر آتا ہے, اے بصرہ پردے یسرف بخواب, اے وہ ذات جو مدینہ میں محو خواب ہے, خیز کے شد مشرق و مغرب خراب, اٹھیے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ شاعر کر، آپ اٹھیے کہ دیکھیے مشرق و مغرب برباد ہو گئے. یہی کلام پاک کی آیت ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، یہی اس شعر میں بھی ہے. کہاں جائیں مجبور بے بس مسلمان، کہاں جائیں؟ یا رسول اللہ آپ ہی توجہ فرمائیں. اس انقلاب کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ہاتھ میں ایک کتاب تفاصیل احکام شرعیہ کی لے لیجیے، کہ جس کے اندر شریعت کے احکام لکھے ہوں، اور ایک نظر سے ایک ایک حکم جزئی کو دیکھتے جائیے، ہر ہر جز کو دیکھتے جائیے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا احکام ہیں، اور ایک نظر سے کسی غیر متی امتی کی ایک ایک حالت کو دیکھیے اور اس کا مقابلہ کیجیے، اور دونوں کو ملاتے جائیے، تو ایک حیرت عظیم ہوگی کہ یا اللہ ان حالتوں کے مرتکب کو کیا ان احکام سے کچھ مس بھی ہے، چھو کے بھی گئے ہیں؟ کیا شریعت کے احکام ہمیں چھو کے بھی گئے؟ اور یہ جو ہم دیندار نماز پڑھنے والے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ یہ بیان ان کے لیے ہے جو نائٹ کلبوں میں جاتے ہیں اور بازاروں میں گھومتے ہیں اور نماز بھی نہیں پڑھتے. نہیں، خود ہمارا حال خراب ہے. کاش ہم دیندار صحیح ہوتے تو اس کا اثر بہت دور دور تک جاتا، لیکن ہم دیندار ہی برباد ہو گئے. ہم دیندار اپنے اندر ہر قسم کی بیماریاں لیے بیٹھے. اسی لیے دینداروں کے یہاں بھی دیکھیں آپ، گھروں میں جا کے کہاں چین ہے، کہاں سکون ہے؟ باپ بیٹے میں نہیں بنتی، میاں بیوی میں نہیں بنتی، بھائی بھائی میں نہیں بنتی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کیا کیا ہو رہا ہے، جس گھر کے حالات جا کے دیکھ لیجیے آپ، بے پردگی، بے حیائی، سب کچھ فیصلہ. تو یہ یا اللہ، کیا شریعت کے احکام ہمیں چھو کے بھی گئے ہیں؟ کچھ کبھی ان کی پرواہ بھی ہم نے کی ہے؟ دینداروں کا تو بس یہ کہ داڑھی رکھ لی، تخنے سے اوپر پیجامہ برقع پہن لیا، عورتوں نے پانچ وقت نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، بس سمجھا کہ سارا کام ختم ہو گیا. جائے دل گو درگو ہو رہا ہو، اس کے اندر حسد بھرا ہو، کبر بھرا ہو، ہر قسم کا خناس پل رہا ہو، ظلم کرتے ہوں، اس کی کوئی پرواہ نہیں. تو کہاں دین، فساد تو ہر جگہ پھیلے گا. دین کے یہ اجزاء ہیں، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کے یہ اجزاء ہیں، نمبر ایک عقائد، نمبر دو دیانات، مثلا نماز، روزہ، طلاق اور نکاح وغیرہ، اور نمبر تین معاملات، مثلا بیع اور شرع، خریدنا اور بیچنا وغیرہ، اور معاشرت، مثلا طعام، کھانا پینا اور لباس اور کلام اور سلام وغیرہ، اور اخلاق باطنہ، مثلا ریا کا نہ ہونا، کبر کا نہ ہونا، حسد کا نہ ہونا، اور اخلاص کا ہونا، اور تواضع کا ہونا، اور توکل کا ہونا وغیرہ. تو اب تو ان اصطلاحات سے واقف ہی کتنے مسلمان ہیں، کتنے مسلمانوں کو یہ پتا ہے کہ تواضع بھی ایک چیز ہے، کتنے مسلمانوں کو یہ پتا ہے کہ کبر ایک حرام چیز ہے، کتنے مسلمانوں کو یہ پتا ہے کہ عجب حرام اور گناہ کبیرہ ہے، کتنے مسلمانوں کو پتا ہے کہ شکر فرض ہے اور شکر ہے کیا یہی پتا نہیں ہے، توکل ہے کیا؟ اس پہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ افسوس کر رہے ہیں کہ اے وہ ذات جو مدینے میں محو خواب ہے، اٹھیے کہ دیکھیے مشرق و مغرب برباد ہو گئے. آپ نے جو دین لایا تھا اس کا کیا حشر ہوا؟ غرض ہے کہ انہوں نے نصوص کا یعنی قرآن اور حدیث کا تو انکار نہیں کیا، البتہ تعویل باطل کی گئی. یہ حالت تو عام مسلمانوں کی ہے، مگر خاص خاص جدید تعلیم یافتہ لوگوں نے انکار کا انقلاب بھی اختیار کیا، جیسے اب ہو رہا ہے اور پہلے بھی ہوا، بلکہ انکار سے متجاوز ہو کر جمہور کے عقائد کے ساتھ استہزاء اور تمسخر سے پیش آنے لگے. کہا جائے کہ پردہ فرض ہے، پردے کا مذاق اڑا دیا، ایسے کہنے والوں کا مذاق اڑا. یہاں تک پہنچ گئی بات، یہاں تک پہنچ گئی بات. وہی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سو سال پہلے فرما رہے ہیں کہ جمہور کے عقائد کے ساتھ استہزاء اور تمسخر سے پیش آنے لگے، جس پر حافظان حدود دین نے کفر کا فتویٰ لگائیں گے. وہ کہیں گے کہ پردہ فرض ہے اور پردے کو معیوب سمجھنے والا کافر ہے فتویٰ. خالہ زاد، مامو زاد، چچا زاد وغیرہ سے پردہ فرض ہے. یہ پردہ پیٹ کا نہیں ہے، پیٹ کا نہیں ہے، یہ پردہ ظاہر ہے چہرے کا پردہ ہے. اور وہیں اس فتوے میں جو ڈیڑھ ہزار سال سے چلا آ رہا ہے، وہاں یہی لکھا ہوا ہے کہ اس کو معیوب سمجھنا کفر ہے. چنانچہ اب ہم دیکھ لیجیے کہ کتنے ہیں ہم میں سے جس کو معیوب نہیں سمجھتے. بڑی ہمت کر کے کوئی کرتا بھی ہے تو اس کو دس گالیاں پڑتی ہیں. تو کیا کفر نہیں ہے کیا؟ پردے جیسی چیز کا مذاق اڑایا جائے، اس کے کرنے والوں کو گالیاں دی جائیں، تو کفر نہیں ہوا. اور اس فتوے کی بدولت دوسری طرف سے ان اہل حق کو متعصب کا لقب عطا ہوا. گو جو شخص کفر کی حقیقت سمجھے گا وہ ان علماء کرام کو اس فتوے میں نہ صرف معذور بلکہ خود بھی ان کے ساتھ بالاسترار اتفاق کرے گا کہ یہ سچے ہیں, صحیح فتویٰ دیتے ہیں, دین کی حقیقت کو جو جانتا ہے. یہ تو پہلے جزو یعنی عقائد کے انقلاب کی حالت تھی. دوسرا جز یعنی دیانات یعنی عبادات, اس میں عام مسلمانوں نے درجہ بدعت کا بھی تغیر تبدل نہیں کیا. نماز نماز کی طرح سے نماز رہی, قربانی قربانی کی طرح سے رہی, روزہ روزے کی طرح سے رہا, مگر ترک و اہمال کا انقلاب آیا کہ چھوڑ گئے, چھوڑ دیا یا تعویل کر لی, تغافل کیا, بے پرواہی کی, اہمال اہمال بے پرواہی کو کہتے ہیں. ایسا اختیار کیا کہ کسی نے نماز و روزے کو اس طرح خیر بات کہا گویا اس کے ذمہ فرض ہی نہیں. مسجدوں کی آبادی تو بہت کم ہے بنسبت اس آبادی کے جو کہ ہمارے چاروں طرف. کسی نے نکاح و طلاق کے ساتھ یہی معاملہ کیا کہ عقیدے تک تو یہی سمجھا کہ نکاح اور طلاق کے مسائل دین میں داخل ہیں, ہماری رائے پر نہیں ہے, اسی طرح ہیں جس طرح علماء دین بتاتے ہیں. اسی لیے احکام دین کے مقابلے میں اس کے علاوہ احکام نئے ایجاد نہیں کیے انہوں نے, مگر عمل اس کے ساتھ یہ رکھا کہ جہاں نفس کا غلبہ ہوا وہاں تمتع کے لیے نکاح کا بھی انتظام نہیں کیا. جہاں کوئی دنیاوی ننگ و ناموس کے باقی رکھنے میں مصلحت دنیاوی دیکھی وہاں باوجود طلاق کے بدستور بیوی کو گھر میں رکھا. اور خاص خاص جدید تعلیم یافتہ لوگوں نے تو یہاں بھی انکار میں تردد نہیں ہوا. یہی فضول ہے, اس سے کیا ہوتا ہے, تین طلاق ہوگی تو کیا حالت ہے, کچھ نہیں کچھ نہیں, ہر چیز کچھ نہیں کر کے چھٹی کر دی. وہ ایسا ہے کہ ملومت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے, لطیفہ تو بہت پرانا لیکن اتنا چسپا ہے کہ ایک شخص کو بتایا گیا کہ میاں وضو کرو نماز پڑھنی ہوتی, بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. اچھا میں نے تو کتنی بار پڑھی, ہو گئی. اسی طرح سے ہمارا حال ہو گیا, جو چاہے کر لو. بہرحال مسلمانوں میں جزو اول میں انقلاب تغیر ہوا تھا اور یہاں جزو ثانی میں انقلاب ترک و اہمال ہوا, اور باقی رہ گئے اب اجزاء ثلاثہ یعنی معاملات اور معاشرات اور اخلاق. ان تینوں میں مذکورہ انقلابوں سے بڑھ کر انقلاب ہوا, یعنی عام مسلمانوں نے بھی اپنی بے خبری سے ان کو جزو دین نہیں سمجھا. اب بتائیے کتنے لوگ ہیں جو معاملات کو اور معاشرت کو اور اخلاق کو جزو دین سمجھتے ہیں, کہاں سمجھتے ہیں؟ الا یہ کہ کچھ اہل اللہ ایسے ہوں جو اسی کی تعلیم کرتے ہو تو وہ اور بات ہے, ورنہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے 100 میں کتنے مسلمان معاشرت کو اور اخلاق کو اور معاملات کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں, بلکہ اس کو ایک دنیاوی کارروائی سمجھ کر اس کے دستور العمل کو اپنی رائے اور اختیار پر سمجھا. اور چونکہ اغراض فاسدہ تھی اور رائے میں کجی تھی, اس لیے اس کا ثمرہ یہ ہوا کہ ہر ہر حکم شرعی کے مقابلے میں ایک ایک کارروائی اور ایک ایک رسم اور ایک ایک عادت نئی ایجاد کی اور اس مجموعے کو اپنا دستور العمل فرما دیا. مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی حد کر کے دکھائی کہ یوں کی جاتی ہے, اور آج دیکھیے آپ کیا ہو رہا ہے, کس طریقے سے نکال دیا, اور اس مجموعے کو اپنا دستور العمل فرما دیا جو بالکل اسلام کے خلاف ہے, اور اس قرارداد میں ذرا بھی اپنے کو قصور وار یا خطا کار نہیں سمجھا, کیونکہ اس کے اوپر فخر کرتے ہیں, ہم نے ایسی شادی کی, یوں کھانا کھلایا, یوں شادیاں کی, یوں چلا گلے, اس پہ فخر کرتے ہیں. جب فخر کرتے ہیں تو غلط کہاں سمجھا, بلکہ بعض امور کو الٹا ہنر اور فخر سمجھا. اس طرح سے کہ مجموعی حالت کے دیکھنے والے کو یہ گمان ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے قصدن ہر ہر حکم رحمانی کے مقابلے میں ایک حکم نفسانی مستحسن سمجھ کر ایجاد کیا ہوا ہے. اور استحسان کی یہ علامت ہے کہ ان امور میں احکام حقوق کے داعی سے سخت مزاحمت کی جاتی ہے, کہنا مشکل ہو گیا. صدر حقیقت یہ انقلاب بہت ہی بڑا انقلاب ہوا, کیونکہ اول کے دو انقلابوں میں تو اجزاء دین کو دین سے خارج نہیں کیا گیا تھا, اور ان اجزاء کے مقابلے میں دوسرے امور کو من حیث الاستحسان تجویز کیا گیا تھا. گو ایک جگہ تغیر وہ بھی من حیث التدین, اور دوسری جگہ ترک وہ بے اعتقاد تقصیر واقع ہوا تھا, لیکن ان تینوں اجزاء میں یعنی معاملات اور معاشرت اور اخلاق میں اس کو تو دین سے ہی خارج کر دیا, اور بجائے ان اجزاء کے دوسرے احکام اختراع کر دیے گئے, ایجاد کر دیے گئے, اور ان کو اصل پر ترجیح دی گئی. تو ظاہر ہے کہ یہ انقلاب جو ان تین چیزوں میں ہوا, ان کا انقلاب اولین سے بدر جہاں بڑھا ہوا ہے اور وقوع میں اظہر اور اکثر یہی اجزاء ثلاثہ ہے. تو عقائد اگر صحیح ہیں تبھی مسلمان ہوگا, اور عبادات وغیرہ کو ماننا پڑے گا, لیکن یہ جو تین چیزیں ہیں اس کو جب ہم نے چھوڑ دیا تو اسی سے تو سارا فساد پھیلا. بس عقائد کا حصہ گو الزام ہے مگر اظہر نہیں، یعنی وہ اتنا ظاہر نہیں، اور دیانات کا حصہ خاص خاص اوقات میں ظاہر ہوتا ہے، ہر وقت عبادت نہیں ہوتی رہتی، پس وقوع میں اکثر نہ ہوا. اور یہ ثلاثہ اخیرہ، یعنی یہ جو تین ہیں، یعنی معاشرت اور اخلاق اور معاملات، یہ اکثر بھی ہیں اور اظہر بھی ہیں، ہر وقت انہیں کا معاملہ یہی نظر آتے ہیں. پھر رہنا سہنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، باہر جانا، ملازمت کرنا، شادی، گاڑیاں چلنی، معاملہ کرنا، ٹیکسی میں بیٹھنا، ادھر جانا، ادھر جانا، یہی اظہر اور اکثر ہے، یہ فرما رہے ہیں حکیم الامت. بس اس بنا پر دیکھنے والوں کو اکثر احاد امت میں ہر وقت یہ انقلاب عظیم ہی نظر آئے گا. تو جو شخص ہر وقت انقلاب عظیم دیکھے اور پھر یہ دعویٰ بھی سنے کہ انا امتی لمحمد، کہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور پھر یہ تماشا دیکھے، تو وہ سخت حیرت میں واقع ہو جاوے گا کہ یا اللہ، یہ شخص کس بات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہے جو ایسا دعویٰ کرتا ہے. مسلمانوں، اب بھی اپنی حالت پر آپ کو تنبیہ ہوئی یا نہیں؟ اگر نہیں ہوئی تو انا للہ، اور اگر ہوئی ہے تو کیا اس کی اصلاح ضروری نہیں؟ اگر ہے تو کب اصلاح شروع ہوگی؟ تو کیا اس کی اصلاح ضروری نہیں اگر ہے تو کب اصلاح شروع ہوگی؟ کیا ان میں سے کسی چیز کا انتظار ہے کہ ایسا شغل تم کو لگ جائے جو تمہیں روک دے، یا کوئی ایسا مرض ہو جائے جو تم کو معطل کر دے، یا موت آ جائے، یا تم وحی جدید کے منتظر ہو؟ سو اس کی تو امید نہیں. فبأي حدیث بعده یؤمنون، تو اس کے بعد اب تم کون سی بات پر ایمان لاؤ گے؟ اور امور بالا کا، یعنی یہ جو امور بتایا گیا کہ شغل جو مانے ہو جائے، اور مرض جس سے آدمی معطل ہو جائے، اور موت، ان کا واقع ہونا کوئی دور کی بات تو ہے نہیں، اور موت تو یقینی چیز ہے. تو کیا اس وقت تم کچھ کر سکو گے؟ کیا اس وقت تم اپنی اصلاح کر سکو گے؟ اصلاح تو امت کی اسی وقت ہوگی جب ہر فرد اپنی اصلاح کرے. مسلمانوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انقلاب کی جس کا اس زمانے میں وقوع ہو رہا ہے بطور پیشن گوئی خبر دے دی تھی کہ عوام 100 اونٹوں جیسے ہیں، تم ان میں ایک بھی سواری کے لائق نہ پاؤ گے، ورنہ وہ زمانہ تو خیریت کا تھا. اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ جو اصلاح، یہ جو انقلاب آ گیا امت میں، ہم میں سے ہر ایک میں آیا ہوا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، ہم کم و بیش سب اس فساد میں شریک ہیں. اپنے دل کا جائزہ لو اور اپنی خباستوں کو دیکھو، تو شرما کے گردن جھکانی پڑے گی. کیا ہم کر رہے ہیں؟ کوئی کام بھی ہم ڈھنگ کا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ جاننا چاہیے کہ یہ انقلاب ایک روحانی مرض ہے، اور جس طرح جسمانی امراض کے خاص اسباب ہوتے ہیں، ان کی اصلاح و معالجہ ان سب کی ازالے سے ہوتی ہے، اسی طرح اس مرض روحانی کے بھی خاص اسباب ہیں، یعنی جو انقلاب واقع ہو گیا. اب اسباب کی تشخیص اور ان کے ازالے کی تدبیر، بس یہی دو امر ہیں جن کے اہتمام کی ضرورت ہے. امر اول یعنی تشخیص، کہ اسباب انقلاب ہیں کیا، آخر کیا ہوا، یہ آخر کیوں، کہاں سے کہاں مسلمان کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ظہر الفساد فی البر والبحر، تو اس کے اسباب کیا ہیں؟ حکیم الامت تھے، فرمایا اس کے دو اسباب ہیں. ایک قلت علم، یعنی نا واقفی اور بے خبر، جب لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے تو کہاں سے وہ عمل کریں گے. اور دوسرا ضعف ہمت، اگر کسی کو علم بھی ہے تو ہمت نہیں ہے، قصد و ارادہ. اگر آپ کو بتا دیا جائے، اول تو آپ مثلا شادی ہال، اول تو لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ طریقہ غلط ہے، حرام، اکثر لوگ اس کو حلال سمجھ، کیا حرج ہے، جاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں بیٹھتے ہیں، کون سی اس میں حرج کی بات ہے. اگر کسی کو پتا بھی چل جائے کہ ہاں یہ حرام ہے، نام و نمود حرام ہے، روشنیاں اس سے جلانا حرام ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، سنت نہیں وغیرہ، اور کتنے گناہ ہوتے ہیں سب پتہ، بتا بھی دیا جائے، تو کتنوں میں اتنی ہمت ہے؟ کہ کتنوں میں اتنی ہمت ہے؟ بہت کم. تو فرمایا کہ جو پہلا سبب ہے کہ قلت علم، اس سے تو احکام ہی مخفی رہ گئے، اور سبب ثانی سے باوجود خبر اور آگاہی کے نوبت عمل کی نہیں آتی. تو ان سب ان اسباب کے ازالے کی تدبیر، اور یہی بڑا امر ہے جس کے لیے توجہ اور قوت متفقہ کی سخت احتیاج ہے. سو دونوں سببوں میں سے ہر ایک کے ازالے کی تدبیر جدا ہے. بس بے خبری کے ازالے میں تو معلم اور متعلم دونوں کو دخل ہے. فرمایا طالبان احکام، جو احکام کو یعنی جاننا چاہتے ہیں، ان کا دستور العمل یہ ہے کہ ان میں جو زیادہ فارغ ہیں، جیسے اہل تنعم اور اہل ثروت، دولت مند لوگ ہیں، فارغ ہیں، وہ اپنی اولاد کو علوم دینیہ کے لیے فارغ کر، کیونکہ یہی ایسے ہی خاندان کے جو لڑکے ہیں ان کو ہر چیز میسر ہے. وہ اگر دین علوم دین یہاں حاصل کریں گے تو دین کو وقت ہوگی, دین کو عزت ملے گی. دیکھا آپ نے ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے. فرمایا کہ ان میں جو زیادہ فارغ ہیں جیسے اہل تنعم اور اہل سربت, وہ اپنی اولاد کو علوم دینیا کے لیے فارغ کر لیں, گو ضروریات دنیاوی کے لیے فنون رائجہ کی بھی تحصیل کا مذائقہ نہیں کریں حاصل, کچھ دنیا کمانے کے طریقے بھی سیکھ لیں لیکن فارغ ہو جائیں دین کے لیے. مگر یہ درجہ کہ کچھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرے یہ جو ہے تابع ہو کر نہ کرے. بس اولاد تو یوں درست ہوئی اور خود کوئی وقت معین کر کے کسی عالم یا کامل الاستعداد طالب علم کے پاس جا کر یا اس کو بلا کر اگر علوم عربیہ سے مناسبت ہو تو وہ زیادہ بصیرت کا آلہ ہے, ورنہ اردو ہی کے مفید اور ضروری رسائل کو کسی محقق کے مشورے سے تجویز کر کے کہ دو تین بار ورنہ کم سے کم ایک بار مطالعہ کریں اور ان پر عمل کریں. مگر یہ رسائل ایسے ہوں جس میں سب اجزائے دین کا کافی بیان ہو, یعنی عقائد کا بھی اور عبادات کا بھی اور معاملات کا بھی اور معاشرت کا بھی اور اخلاق بات نہ کر, اور جن کو معاش کی ضرورت سے فرصت نہیں اور لیکن وہ پڑھنا جانتے ہیں یا بآسانی پڑھنا سیکھ سکتے ہیں, وہ اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی بجائے علوم عربیہ کے وہی رسائل دینیہ اردو کے بطور درس طالبانہ کے تجویز کر لیں اور پھر بطور ورد کے ان کا بار بار مطالعہ کریں, جیسا ہم لوگ کرتے ہیں گھر میں آپ بیٹھ جائیں اور ان کتابوں کو پڑھ لیا کریں جن کا ذکر ہوا کہ بہشتی زیور اور حیات المسلمین اور موائد حکیم الامت اکثیر ہیں اصلاح کے, کر کے دیکھ لیں کوئی روز پڑھے مگر. اور جب تک درس کا انتظام نہ ہو خود ہی دو چار صفحے روزانہ بالالتزام مطالعہ کر لیا کریں, اور موقع خلجان اگر ہو کہیں سمجھ میں نہ آئے بات تو خود رائی سے کام نہ لیں بلکہ نشان بنا کر چھوڑ دیں اور ماہر کے میسر ہونے کے وقت اس کی تحقیق کر لیں. اور جو لوگ پڑھ نہیں سکتے اور نہ بآسانی وہ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے بچوں کو کسی وجہ سے ان کاموں کے لیے فارغ کر سکتے ہیں, وہ ایسا انتظام کریں کہ ہفتے میں بہتر تو یہ ہے کہ روزانہ ہی خاص مجلس علمی بالالتزام مقرر کر دیں, اور کوئی عالم یا صحبت یافتہ اہل علم جو ان رسائل کو اچھی طرح سمجھا ہو اس کو تجویز کریں. اور یہ سب اور اس روز جو وقت دن مقرر کیا ہے سب لوگ کسی خاص مقام مسجد وغیرہ میں جمع ہو کر اس شخص کو لا کر ایک معین وقت تک مثلاً ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ ان رسائل کو سنا کریں اور سمجھا کریں, اور ایسا شخص اگر مفت نہ ملے تو اس کی کچھ مالی خدمت کرو, مالی خدمت کرو, لاؤ ایسے شخص کو اپنے محلے میں. تو یہ تو ہو گیا تدبیر اس کی کہ علم کیسے حاصل ہو. اور اس میں ان دو باتوں کا خیال رکھیں, ایک یہ کہ اپنے اعمال و احوال میں جب کوئی امر جس کا حکم معلوم نہ ہو ایسا پیش آ جاوے تو فوراً علماء حقانی سے اس کو دریافت کریں, علماء حقانی جو عالم باعمل ہیں جو متقی ہیں. اور اگر بوجہ بودھ کے زبانی نہ پوچھ سکیں دوری ہے تو بذریعہ خط کے تحقیق کر لیں, اگر اوسطاً ایک مسئلہ روزانہ کے حساب سے تقریراً یا تحریراً پوچھ پاچھ کے رکھے تو سال بھر میں 350 سے زائد اور 10 سال میں 3500 سے زائد مسئلے معلوم ہو سکتے ہیں. اتنے مسائل تو نام کے یا جدید عالموں کو بھی معلوم نہیں ہوتے. چنانچہ اب سب سے آسان طریقہ ہے انگریزی جو جانتے ہیں, مفتی آن لائن بہت ہی مستند سائٹ ہے جس میں اب تک میں نے جتنے فتاوی دیکھے ہیں روزانہ ایک فتویٰ بھیج دیتے ہیں اگر آپ سبسکرائب کریں, مفتی آن لائن, یہ جنوبی افریقہ کے علماء ہیں جو بہت متقی, ایک فتویٰ روز بھیج دیتے ہیں, وہ پڑھنے کو نصیب ہو جاتا ہے, اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ میں کہ اس سلسلے میں کیا حکم ہے, رفتہ رفتہ اس سے علم بڑھتا رہتا ہے, احکام ہی تو معلوم کرنا ہے نا. تو ان کے لیے تو یہ ہے آسان کہ اس پہ ایک فتویٰ روزانہ دیکھ لیا کریں سب سے. دوسرے اس امر کا التزام رکھیں کہ علماء کرام کی مجلس میں جایا کریں, خواہ وہ مجلس خاص ہو جیسے جلسہ ملاقات و زیارت یا عام مجلس ہو جیسے جلسہ واعظ و نصیحت, اور جو سنیں دل سے یاد رکھیں. یہ تو مردوں کا انتظام ہو گیا, اب عورتیں رہ گئیں. تو فرمائے سو یہ مجموعی انتظام میں مذکورہ عورتوں کے لیے اشکال سے خالی نہیں, اس لیے سہل تر ان کے لیے یہ ہے کہ اگر معلمہ عفیفہ دیندار مل جائے تو کم سن لڑکیوں کو اس کے ذریعے سے قرآن مجید اور ایسے رسائل کی تعلیم دلا دیں, اور ان کے لیے بہشتی زیور کے 10 حصے بالکل ان شاء اللہ تعالی کافی ہیں, خود فرما رہے ہیں, بلکہ بانضمام 11ویں حصے کے 11واں حصہ بھی لے لیا جائے جس کا نام بہشتی گور ہے تو مردوں کے لیے بھی یہ کافی ہے. بحثی زیور ماں بحثی زیور گوہر مردوں کے لیے نکال دی. اور اگر کوئی معلمہ ایسی نہ ملے یا کسی لڑکی کو فراغ یا مناسبت نہ ہو جو پڑھ سکے تو ان کو بھی بڑی عورتوں کے انتظام میں شامل کیا جائے. اور وہ انتظام دو ہیں, ایک ہی ہے کہ گھر کے مردوں میں سے اگر کوئی پڑھا ہوا ہو تو وہ روزانہ کچھ وقت معین کر کے سب گھر والوں کو اس وقت جمع کر کے یہ رسالے سنا دیا کرتا. یہی میں عرض کر رہا تھا, ہمارے حضرت کا فرمایا ہوا ہے ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب کا بحثی زیور اور حیات المسلمین اور موائد میں سے روز کچھ گھر والوں کو پڑھ کے سنا دیا کرتا. کیا مشکل ہے, یہ ایسی عجیب اکثیر چیز ہے, دیکھتے ہی دیکھتے دل بدل جاتے. آپ کر کے تو دیکھیں, یہی عورتیں جو بے پردہ ہوتی ہیں پردے دار ہو کر اسی کی دعوت دینے والی بن جاتی ہیں, بہت فرق پڑتا ہے. دوسرا انتظام یہ ہے کہ کبھی کبھی کسی متبع سنت عالم کو بلا کر گھر میں اس کا واس کرا دیا کرے. یہ عجیب مؤثر عمل ہے. یہ سب دستور تو ہو گیا کہ احکام معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہے. اب علماء احکام کا اب علماء کا کیا طریقہ ہونا چاہیے یہ میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ اس کا تعلق زیادہ علماء سے ہے. تو یہاں تک بیان تھا بے خبری کے ازالہ کی تدبیروں کا, کہ جو علم کی کمی ہو گئی ہے دینداروں میں بھی ان کی کمی ہے. یہ مت سمجھیے کہ نماز پڑھنے والے کو علم ہے, کچھ نہیں علم ہے, پوچھے آپ کچھ بھی پتا نہیں. یہ تک پتا نہیں کہ پردہ فرض ہے, خیر آزاد مامو زاد خوبی زاد کے سامنے بڑا بے پرواہی سے آ رہا ہے, کہاں پتا ہے ان کو, نام کے بس نمازی بھی نام کے نماز. انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ تعالیٰ تو متقیوں کا عمل قبول کرتے ہیں, تمہاری نمازیں کیسے قبول ہوگی جب تمہارے گھر میں بے پردگی ہے, شرعی پردہ نافذ نہیں. اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ ہم تو متقیوں کا عمل قبول کرتے ہیں, تم نے تقوی اختیار ہی نہیں کیا تو تمہاری نمازیں کیا نمازیں ہوں. خیر نمازیں تو ہوئیں, اگر یہ نماز بھی صحیح طریقے سے پڑھی جائے تو انشاءاللہ اس سے بھی تقوی نصیب ہو جائے گا, وہ ڈر اور خوف. اب ضعف ہمت کا کیا ازالہ ہے, دو سر بتائے تھے اسباب, ایک تو علم کی کمی, اس کا تو بتا دیا حکیم الامت نے کہ کیا طریقہ ہے. اب دوسرا سبب ضعف ہمت ہے, علم ہے پھر بھی عمل نہیں کرتے یا علم حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے, غفلت ہے. تو فرمایا کہ تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ امور ذیل کو تقویت ہمت میں خاص اثر اور دخل ہے. کون کہہ رہا ہے, حکیم الامت فرما رہا ہے. حکیم الامت مولانا سلطان سے نہ ان سے کوئی علم میں بڑھا ہوا ہے, نہ کوئی تقوی میں بڑھا ہوا ہے, نہ کوئی حکمت میں بڑھا ہوا ہے. تو لا میں تو چیلنج کرتا ہوں, ہے تو دکھاؤ, اور نہیں دکھا سکتے تو چپ چاپ سے ان کی مانو, تمہارے پاس کیا عذر ہے. تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ امور ذیل کو تقویت ہمت میں خاص اثر اور دخل ہے, اور ایک ان میں سے صحبت ہے شیوخ کاملین کی, شیخ کامل کی صحبت فرمایا, اس سے ہمت پیدا ہوتی ہے. چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے لوگ بدل جاتے ہیں. شیوخ کاملین ان کی علامات ہے, نمبر ایک وہ بقدر ضرورت علم دین رکھتا ہو اور عقائد اور اعمال اور اخلاق میں شریعت کا پابند ہو, اور نمبر تین وہ دنیا کی لالچ نہ رکھتا ہو, نمبر چار کمال کا دعویٰ نہ کرتا ہو. یہ بھی شعبے دنیا ہے. دنیا کی لالچ یہ ہے کہ جہاں مال خرچ کرنے کا حکم ہے وہاں مال خرچ نہ کرے اور مال کمانے میں حلال حرام کی تمیز. حلال مال کا کمانا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو فریضہ ہے, اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن دنیا کی حرص حب دنیا جو حرام ہے وہ بس اتنی ہے کہ حرام میں خرچ نہ کریں اور حرام طریقے سے کمائیں, اور جہاں خرچ کرنے کا شریعت کا حکم ہے وہاں دریغ نہ کریں, اور کمال کا دعویٰ نہ کرتا ہو کہ یہ بھی شعبہ دنیا ہے, اور کسی شیخ کامل کی صحبت میں چندے رہا ہو اور اس زمانے کے منصف علماء اور مشائخ اس کو اچھا سمجھتے ہوں, بنسبت عوام کے خواص یعنی فہیم اور دیندار لوگ اس کی طرف زیادہ مائل ہوں, اور اس سے جو لوگ بیعت ہیں ان میں اکثر کی حالت بے اعتبار اتباع شریعت کے اور قلت حرص دنیا کے اچھی ہو, اور وہ شیخ تعلیم و تلقین میں اپنے مریدوں کے حال پر شفقت رکھتا ہو اور ان کی کوئی بری بات دیکھے یا سنے تو ان کو روک ٹوک کرتا ہو. یہ نہ ہو کہ ہر ایک کو اس کی مرضی پہ چھوڑ دے, اس کی صحبت میں چند بار بیٹھنے سے دنیا کی محبت میں کمی اور حق تعالیٰ کی محبت میں ترقی محسوس ہوتی. انہوں نے کہا اتنے مرید ہیں کہ ہمیں تو پتا بھی نہیں کون کون مرید ہے, تو اس کو تم کیسے پھر ٹوکو گے اس کو. ارے بھائی جس کے تم نے ذمہ داری لی ہے مرید بنایا ہے, اس وہ غلط غلط کام کرے تو تمہارے ذمہ ہے کہ اس کی روک ٹوک کرو. بحثی زبان میں لکھی ہوئی ہے پہچان, عام لوگوں کے لیے لکھی ہوئی ہے عام زبان میں, اس میں لکھا ہے کہ شیخ کی جس کو تم چنو شیخ بنانے کے لیے یا جس کی باتیں تم سنو تو وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو عقائد بہشتی زیور میں ہیں وہی اس کے عقیدے ہوں, اور جو جو مسئلے اور دل کے سنوارنے کے طریقے بہشتی زیور میں ہیں کوئی بات اس میں ان کے خلاف نہ ہو. اس میں ایک شادی کا بھی طریقہ ہے, کوئی بات اس میں خلاف نہ ہو. شادی کا طریقہ جیسا حکیم الامت نے لکھا ہے ویسے ہی ہونا چاہیے اگر شیخ کامل کو ڈھونڈتے ہو. اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بتا دیا ہے کہ کیا کیا کام کرنے پڑیں گے اور کیا کیا کام چھوڑنے پڑیں گے. اس میں صاف لکھ دیا ہے کہ اپنی سب حالتیں بہشتی زیور کے مطابق کرنی پڑیں گی, اس میں شادیاں شامل ہیں. اور وہ خود بھی ذاکر و شاغل ہو, اس لیے کہ بدون عمل یا عزم عمل تعلیم میں برکت نہیں ہوتی. اور صدور کشف و کرامات اور دعا کا قبول ہونا اور تصرفات اس کی یہ لازم نہیں ہے, نہ اس کی ضرورت ہے. غرض ایسے حضرات کی صحبت خاص طور پر مؤثر ہے, مگر اس صحبت کی تاثیر میں شرط ہے. کیا شرط ہے؟ کیا شرط؟ ہاں, صحبت محض مؤثر ہو بھی جائے تو اس میں تاثیر نہیں. کیسے تاثیر ہوگی پیدا؟ فرماتے ہیں حکیم الامت کہ اس صحبت کی تاثیر میں شرط یہ ہے کہ اس میں نیت بھی یہی ہو کہ میرے قلب میں رغبت طاعت, یعنی طاعت کی رغبت پیدا ہو جائے, اللہ کا حکم ماننے کی رغبت پیدا ہو جائے, اور نفرت معاصی یعنی گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے. اس نیت سے آ کے بیٹھو, پھر ہوگی تاثیر. تم اس لیے آ کے بیٹھے کہ بچہ پیدا نہیں ہوتا, بچہ ہو جائے, لڑکا ہو جائے, ملازمت مل جائے, یہ مصیبت دور ہو جائے, وہ مصیبت دور ہو جائے. تو وہ جاؤ, بہت سے بابا بیٹھے ہوئے ہیں پانی والے ڈنڈے والے, ان کے یہاں بھی بہت مجمع لگا ہوا ہے. یہاں تو لوہے کے چنے چبانے پڑیں گے, تم کو گناہ چھوڑنے پڑیں گے. تم گناہ کو چھوڑنا چاہتے ہو تو جاؤ, اب دیکھو صحبت کا اثر. اور اس کے ساتھ اس کا بھی التزام رہے, یعنی لازم رہے کہ اپنی کیفیت قلبیہ کی, تمہارے دل میں غصہ پیدا ہوا, حسد پیدا ہوا, کبر پیدا ہوا, دوسرے کو حقیر سمجھا, اطلاع دو شیخ کو. شیخ کچھ سے چھپاؤ نہیں. اب پھر جو معالجہ وہ تجویز فرمائے اس پر کاربند رہو. اور دوسرا امر یہ ہے, یعنی اگر فرض کرو کہ صحبت کاملین میسر نہ ہو, کیوں پہتوں میں جان ہوگا, ملتے کہاں ہیں؟ ایسے کتنے ہیں جن کو بھجتی زیور کے مطابق جنہوں نے اپنے تمام امور کیے ہوئے, کتنے ہیں؟ بہت کم, ان کا ہوئے جا رہے ہیں. لیکن اگر تم شیخ کامل کو ڈھونڈنا چاہتے ہو تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور میں ہی فرما دیا کہ دیکھو وہ بہشتی زیور کے مطابق اس کی سب چیزیں. اگر ایسے شیوخ میسر نہ آئیں تو اب کیا کرو؟ تو ایسے اہل اللہ کے حالات کا مطالعہ کرو یا ان کی کتابیں پڑھو. صاف لکھا ہوا مطالعہ کرو. اگر مطالعہ بھی نہیں کر سکتے, پڑھ نہیں سکتے, تو سنو کسی سے. لیکن ان میں سے جو معاملات ایسے آ جائیں جو بہت ہی تصوف کے گہرے معاملات ہیں, ان میں مشغول نہ ہو. البتہ علوم معاملہ یعنی تربیت باطن اور تہذیب نفس کے بارے میں جو کچھ ان کے اقوال ہیں ایسے بزرگوں کے, وہ سر تاپا عمل درآمد بنانے کے قابل ہیں. اور تیسری چیز ایک اور کرنے کی ہے کہ مراقبہ موت اور بعد الموت. ما بعد الموت صاحب ہیں ان کی, وہ تو بیچارے بہت دیندار, ان کی بیوی بالکل بے دین, مجھ سے کہنے لگے کیا کروں. میں نے کہا کہ بس دو چیزیں کر دی, گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بار بار ذکر ہو, کیونکہ اس سے عورتوں پہ بہت اثر ہوتا ہے, اور ایک موت اور ما بعد الموت کا تذکرہ, اس کا بھی اثر بہت ہوتا ہے. حکیم الامت یہی فرما رہے کہ مراقبہ موت و ما بعد الموت ہے, مراد اس سے روح کے نکلنے کے وقت کا بیان, دخول جنت کا بیان یا دخول دوزخ کا بیان, اور اس کے علاوہ جو احوال پیش آنے والے ہیں, مثلا قبر کا عذاب اور قبر کے انعامات اور حشر میں وزن اعمال اور حساب اور جزا اور صراط کا عبور کرنا, ان سب کو کسی وقت فراغ میں بالالتزام روزانہ کم سے کم 20 منٹ سوچا کرے. 20 منٹ مجھ کو حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب نے یہی فرمایا, 20 منٹ ہمیں کتاب میں پڑھا چاہے 20 منٹ. حکیم الامت ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب حکیم الامت سے ذرا نہیں ہٹتے تھے. 20 منٹ کیوں؟ اچھا 20 منٹ یہاں دیا ہوا. تقویت ہمت میں جن ملکات کو دخل ہے, اس مراقبے سے ان کا کمال پیدا ہو جائے گا, جیسے زہد پیدا ہو جائے گا اور خشیت پیدا ہو جائے گی, اس سے پھر شریعت پہ عمل پیدا ہوگا, علم حاصل کرنے کی رغبت پیدا ہو جائے گی. آخر میں فرماتے ہیں بس یہاں پر بیان ختم ہو گیا, یعنی اسباب انقلاب کی ازالی کی تدبیر کا بس طریقہ اسلام مکمل طور پر مشخص ہو گیا. تشخیص ہو گئی اور اسباب بھی بتا دیے, اس کی تدبیر بھی بتا دی کیسے ازالہ ہوگا, اب عمل کرنا نہ کرنا تو ہر شخص کی آخرت ہے. اور لطف یہ ہے کہ نہایت سہل اور ایسا عام اور تام کہ ادنا توجہ سے تمام امت بے اسرا اوقات اپنی اصلاح کر سکتی. اس میں کیا مشکل ہے کہ تم گھر میں کتابیں پڑھ لیا کرو روز, کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کر لو, ہفتے میں ایک بار چلے جایا کرو, اور اگر تعلق اصلاحی کر لو اس کو اپنے حال کی اطلاع دیتے رہو. مرد اور عورت سب کر سکتے ہیں, اس میں کیا مشکل ہے؟ یہی تو بتایا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہم آمین.